الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تقريبا ایک ہفتے بعد اللہ رب العزت کی رحمتوں مغفرتوں اور برکتوں کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے. یہ ماہ صیام ہے, رمضان کا مہینہ ہے, جس کو اللہ رب العزت نے تمام مہینوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ایک دعا مشہور ہے اور لوگ اسے پڑھتے ہیں اور اس کو مرفوع اور مسنون قرار دیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت فرما دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. یہ دعا مسنون یا مرفوع نہیں ہے بلکہ اس کی سند باطل ہے اور موضوع ہے. ویسے ہر شخص یہ خواہش کر سکتا ہے, دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ صیام عطا فرما دے اور جو بھی اس مہینے کی برکات ہیں ان سے پوری طرح استفادہ کی توفیق عطا فرما دے. یہ دعا تو کی جا سکتی ہے مگر اس کو مسنون سمجھ کر کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کی سند ثابت نہیں ہے. جہاں تک ماہ رمضان کا تعلق ہے تو ان حکمتوں اور دروس پر توجہ دینی چاہیے جو شریعت کے پیش نظر ہیں. اور اس مہینے سے شریعت ہمیں کیا بنانا چاہتی ہے اور ہمارے اندر کیا خوبیاں دیکھنا چاہتی ہے ان پر توجہ ہونی چاہیے. سب سے اہم حکمت اور مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو سب سے پہلے یہ سمجھو کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے, اور ایسا فریضہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے. صحیح بخاری میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں, پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی, اور ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی, یہ ایک ہی چیز. دوسرا نماز قائم کرنا, تیسرا زکوٰۃ دینا, چوتھا رمضان کے روزے رکھنا, اور پانچواں رکن حج بیت اللہ جس کو طاقت ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ روزے اسلام کا رکن ہے. تو ایک تو اس ناچ پر ہماری سوچ بن جائے کہ یہ ہمارے پروردگار کا فریضہ ہے اور ہمارے دین اسلام کا رکن ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے, اور تمہارا وہی عمل پسندیدہ ہے جو دین اسلام کے تحت ہوگا اور جو دین اسلام کے دائرے میں ہوگا. جس کا معنی یہ ہے کہ اس سے باہر جو بھی عمل کرو گے وہ ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے, کیونکہ رضا کے مقابلے میں غضب ہے. ہمارے پروردگار نے دین اسلام پسند کر لیا تو اس کا معنی یہ کہ ہمارا وہ عمل جو دین اسلام کے دائرے میں ہے وہ ہمارے پروردگار کی رضا ہے, اور وہ عمل جو اس دائرے سے خارج ہے وہ ہمارے پروردگار کے غضب کو دعوت دیتا ہے. تو ایک بدعتی انسان ہمیشہ غضب, لعنت اور پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے. تو اس کو اللہ کا فریضہ قرار دو, اور فرمایا کہ لعلکم تتقون, تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس نتیجے تک پہنچنا ہے, صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا حکمت صوم نہیں ہے, بلکہ اس عمل کے ذریعے تقویٰ تک پہنچنا, یہ بنیادی مقصد. اور یہ پورا مہینہ تمہیں دیا گیا ہے, دو چار دن کی بات نہیں, پورا مہینہ. اور ایک مہینہ تربیت کے لیے بہت ہوتا ہے, ٹریننگ کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اس مہینے میں جہد مسلسل کے ذریعے تقویٰ تک پہنچنے کی کوشش کرو. اور تقویٰ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہنا, واشار الی قلبہ, اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے تقویٰ یہاں ہے. اصل تقویٰ دل میں ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت جو ہر شخص کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اس پر تمہارے تقویٰ کا معاملہ اور دل کی کیفیت مخفی نہیں ہے. اپنے دل کو تقویٰ کا مرکز بناؤ. حسن بصری رحمہ اللہ بصرہ کے محدثین میں سے اور بڑے علماء تابعین میں شمار ہوتے تھے, بہت سے صحابہ کے شاگرد تھے. ان کا قول ہے کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولكن ما وقر في القلب مصدقته الاعمال, کہ ایمان ظاہری سجاوٹ کا نام نہیں ہے اور ایمان تمہاری تمناؤں کا نام نہیں ہے. ایمان تمہاری ظاہری امنگوں کا نام نہیں ہے اور ایمان تمہاری باتوں سے ثابت نہیں ہوتا, دعووں سے ثابت نہیں ہوتا. ولیکن ما وقر فی القلب, حقیقت ایمان یہ ہے کہ دل میں پیوست ہو جائے, تمہارا ایمان دل میں جاگزی ہو جائے اور تمہارے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ سچے ایمان کی تصدیق کریں. یہ قول قابل غور ہے, لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی, ایمان ظاہری سجاوٹ کا نام نہیں اور نہ ہی ظاہری دعووں کا نام ہے. تو رمضان کی آمد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے ظاہر کو سجا لیں اور تمہاری ایک ایک حرکت تمہارے روزے دار ہونے کی گواہی دے اور لوگوں کو نظر آئے کہ واقعی فلاں صاحب کا روزہ ہے. اصل ایمان تو دل میں جاگزی ہوتا ہے اور جسم کے سارے اعضاء اس سچے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. محدثین کا مسلک ہے کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے, الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان. ایمان زبان کے اقرار کا نام ہے اور ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے اور ایمان جسم کے سارے اعضاء کے عمل کا نام ہے. بہت سے فقہاء اہل الرائے عمل کو ایمان نہیں مانتے لیکن یہ قول باطل. ایمان کی مکمل تعریف ان تین چیزوں کے ساتھ ہے, زبان کا اقرار, دل کی تصدیق اور سارے اعضاء کا عمل. اعضاء جیسی زبان ہے, زبان پر ایمان ہو, آنکھوں میں ایمان ہو اور کانوں میں ایمان ہو, ہاتھوں پاؤں میں ایمان ہو, یعنی یہ سارے اعضاء ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو جائیں, یہ حقیقی ایمان اور حقیقی تقویٰ ہے. ظاہری سجاوٹ کا نام ایمان نہیں ہے اور نہ ہی محض زبانی دعووں کا نام ایمان ہے. نہ تمہاری ذاتی پسند اور ناپسند کا نام ایمان ہے بلکہ ایمان تو سچی تصدیق ہے جو عین کتاب و سنت کے مطابق ہو, پھر جسم کے سارے اعضاء میں ایمان راسخ ہو جائے اور ثابت ہو جائے, یہ اصل ایمان. انسان کی آنکھیں ایمان سے بھر جائیں, اسے معلوم ہو کہ ان آنکھوں کا استعمال کیا ہے, کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا. انسان کے کان ایمان سے بھر جائیں, اسے علم ہو کہ ان کانوں سے کیا سننا اور کیا نہیں سننا. زبان ایمان سے لبریز ہو, اسے معلوم ہو کہ اس زبان سے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. پاؤں میں ایمان کا رنگ ہو, اسے علم ہو کہ ان پاؤں پر چل کر کہاں جانا اور کہاں نہیں جانا. ہاتھوں میں ایمان کا رنگ ہو, ہاتھوں سے کیا لینا ہے کیا دینا ہے, کیا کمانا ہے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. تو جسم کے ایک ایک عضو میں ایمان کا رنگ ہو, اور یہی دل کے سچے ایمان کی تصدیق ہے. دل میں کچھ ہو اور ظاہری اعضاء میں کچھ ہو تو یہ تضاد بعض اوقات نفاق بن جاتا ہے اور بعض اوقات کفر بن جاتا ہے. اس لیے اس حقیقت ایمان کو پہچانی ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ایمان پر استوار کیا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ دو شرطیں کوئی اتفاقی نہیں ہیں, بلکہ یہ دو شرطیں روزے کی جو اصل حکمت ہے اس کی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ یہ عمل سچے ایمان پر قائم ہو اور یہ عمل احتساب پر قائم ہو. حقیقت ایمان آپ نے سن لی کہ جسم کے سارے اعضاء اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائیں, زبان اسی پروردگار کی توحید کا اقرار کرے اور دل میں یہ توحید کا درس جاگزین ہو جائے, ایسی پختگی کے ساتھ سما جائے کسی غیر عمدہ کا کوئی تصور باقی نہ رہے, حقیقی غیرت کے ساتھ. ہمارے ایک سعودی شیخ سے وہ فرماتے تھے اگر توحید کی غیرت کا آپ نے امتحان لینا ہے تو بعض اوقات اخبار میں ایک خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ کچھ لوگوں نے ریپ کر دیا, ایک بڑی سرخی, اور اس کے ساتھ ہی نیچے ایک چھوٹے سے کالم میں دو سطروں کی خبر ہوتی ہے کہ فلاں وزیر نے فلاں درگاہ پر چادر چڑھائی. تو کس خبر کو پڑھ کر زیادہ غیرت آپ کی جاگتی؟ ایک خبر کا تعلق شرک کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق ایک ظاہری حیا اور غیرت کے ساتھ ہے. کس خبر کو پڑھ کر آپ کے دل میں زیادہ غیرت جاگتی اور محسوس ہوتی ہے؟ یہ حقیقت توحید کا امتحان. تو اتنی پختگی کے ساتھ یہ توحید دل میں راسخ ہو جائے کہ شرک یا مشرکین کے بارے میں سن کر یقیناً یہ غیرت ہماری جاگ اٹھے اور کم از کم دل میں اس کا تصور ہو, اس کا اظہار ہو. یہ حقیقت توحید ہے جو دل میں راسخ ہو جائے اور پھر سارے اعضاء اس کی تصدیق کریں اور ایک ایک عمل میں ایمان کا رنگ ہو. تو یہ ہے من صام رمضان ایمان, جو اس سچے ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور حقیقت احتساب بھی ہو. یہ دوسری شرط ہے. احتساب میں دو چیزیں کار فرما ہیں, ایک یہ کہ یہ عمل اللہ تعالی کے لیے ہے, لہذا محض ظاہری سجاوٹوں کے ساتھ ریاکاری کے امکانات پیدا نہ کرو بلکہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھپا رہنے دو. رمضان کا جو تشخص شریعت نے پیش کیا ہے تو لگتا ہے کہ یہ سارا مہینہ چھپ جانے کا مہینہ ہے. ساری عبادات میں صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مخفی ہے, باقی ہر عبادت دنیا دیکھتی ہے دکھائی دیتی ہے, مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا. جب تک آپ کی حرکتیں اس کا اظہار نہ کریں اور جب تک آپ کی زبان اس کا اظہار نہ کرے کسی کو دکھائی نہیں دیتا. اور یہی روزے کی وہ اساس ہے جو سب سے زیادہ اس عمل کو وزنی بناتی ہے, کیونکہ خالق کائنات کا فرمان حدیث قدسی میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. اگر یہ واقعی اللہ کے لیے ہے تو اللہ اس کی جزا دے گا. اگر واقعتاً ہمارا روزہ ریاکاری کے فتنے میں داخل نہیں ہوتا, اس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں, اپنی حرکات و سکنات سے بار بار اس کا اظہار نہیں کرتے, اور یہ افطار پارٹیوں کی بھرمار, اللہ رحم کرے بعض اوقات یہ بھی ایک ریاکاری کا ترجمان بن جاتی ہے. یہ مہینہ چھپنے اور چھپانے کا مہینہ ہے, جیسے روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللہ تعالی نے اپنے پاس بندوں کا ذکر کیا جو رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں اور رات کے اندھیرے اور تنہائی میں خلوت میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں, اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں. فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا, فرشتے بھی نہیں جانتے کہ میں نے ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ بنا رکھا ہے, انہیں کیا کچھ دینے والا ہوں, ان سے کس قدر راضی ہونے والا ہوں, بلکہ راضی ہو چکا ہوں, کوئی نہیں جانتا. جزاء بما كانوا يعملون, یہ ان کے عمل کی جزا ہے. انہوں نے عمل چھپا کے کیا, رات کے اندھیرے میں چھپ کر کمرے کی تنہائی میں, حتیٰ کہ اہل و عیال بھی نہیں جانتے, تو میں نے ان کی جزا کو چھپا دیا ہے. فرشتوں کو بھی خبر نہیں دی کہ ان کا ثواب کیا ہے, ان کا بدلہ کیا ہے. تو اس طرح روزہ بھی ایک مخفی عبادت ہے. وانا اجزی میں ہی اس کی جزا ملائکہ بھی نہیں جانتے, فرشتے بھی نہیں جانتے. یہ ہم نے ادا کرنی ہے اور ضرور ادا کرنی ہے. یہ ادا اسی مقصدیت کے ساتھ ہے. مقصدیت کیا ہے کہ اس عمل کو چھپا کے رکھو. اس عمل میں نبی علیہ السلام جو عبادات کرتے تھے ان میں سے بھی اکثر عبادتیں چھپ کر کی جانے والی ہیں, جیسے قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ. یہ مہینہ نزول وحی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام وحی ہر نبی پر رمضان میں اتری. قرآن پاک کا نزول بھی رمضان میں ہوا. نزول وحی کا مہینہ ہے, اس لیے کثرت تلاوت اور کثرت قراءت قرآن کا مہینہ ہے. یہ عمل بھی انسان تنہائی میں بیٹھ کر کرے تاکہ بھرپور اخلاص اس عمل کے ساتھ قائم ہو جائے اور وہ رضا ہم کو حاصل ہو جائے جس رضا کا بدلہ کوئی نہیں جانتا. صدقہ صدقے میں بھی چھپا کر دینے کا پہلو بہت نمایاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سبعۃٌ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ اللہ تعالیٰ سات قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. ایک لطیف اور ٹھنڈا سایہ ان کو فراہم کر دے گا جو سورج کی تمازت سے ان کو بچائے گا اور میدان محشر کی گرمی سے محفوظ رکھے گا. یہ سات قسم کے انسان ہیں جن میں سے ایک وہ شخص ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, جو صدقہ دے چھپا کر, اس قدر چھپا کر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے, اتنا چھپا کے خرچ کر دے, اس قدر مخفی صدقہ تو صرف مخفی صدقہ. یہ بھی رمضان کا ایک بنیادی عمل ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بڑے سخی ہوتے تھے, اتنے سخی ہوتے کہ آپ کی سخاوت کی رفتار آندھی کی رفتار سے زیادہ ہوتی تھی, اس قدر آپ سخی بن جاتے تھے. آپ تو ہمیشہ کے سخی تھے اور سخاوت آپ کے اخلاق کریمہ میں شامل تھی, حتیٰ کہ نبی بننے سے پہلے بھی جب غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ گھبرائے ہوئے گھر لوٹے اور زمبلونی کہا مجھے کمبل اڑا دو, تو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ آپ نے بڑے اخلاق کریمہ موجود ہیں. انک تحمد الکل بتخر الضیف بتخر الرحم, آپ بڑے مہمان نواز ہیں, آپ ناداروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں اور نوائب حق میں اپنا مال خوب خرچ کرتے ہیں. تو صحابت تو آپ کے خلق کریمہ میں شامل تھے. آپ کا ارشاد گرامی, ما احب ان احدا لی ذهبا, مجھے یہ پسند ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ احد پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر چاہو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور تمہارے ساتھ ساتھ چلے. ہمیں اگر یہ چاہت دے دی جائے تو کس قدر ہم دنیا کی حریص اس کی خواہش اور تمنا کریں گے. مگر پیغمبر علیہ السلام پر مجھے پسند دے دیں کہ مجھے احد پہاڑ سونے کا بنا کر دے دیا جائے, اور اگر اللہ نے ایسا کر دیا اور یہ پورا پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے ادا کر دیا تو میں یہ سونے کا پہاڑ 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا, 3 دن کے اندر اندر سارا بانٹ دوں گا اور سارا تقسیم کر دوں گا. ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, ان 2 پہاڑوں کے بیچ جو بکریاں ہیں یہ مجھے عطا کر دی جائیں. فرمایا کہ سب لے جاؤ. اللہ اکبر, ایک وادی بھر بکریاں اس کو حاصل ہو گئیں, اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کے پاس لوٹ گیا اور کہا کہ لوگوں اسلام قبول کر لو. ان محمد یعطی عطاء لا یخشى علیہ الفقر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی ہیں, اتنی سخاوت کرتے ہیں, جس کو دیتے ہیں اسے پھر کوئی اندیشہ فقر نہیں رہتا, اتنے بڑے آپ سخی ہیں. فرمایا کہ 3 دن کے اندر سارا پہاڑ بانٹ دوں سوائے اس کے کہ اگر مجھے پتا چلے میرا کوئی ساتھی میرا کوئی دوست مقروض ہے, اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے میں کچھ دینار بچا کے رکھ لوں کہ وہ سفر پہ کیا ہوا ہے واپس آئے گا تو مجھ سے لے کر وہ قرضہ ادا کر دے, یہ میں کروں گا. باقی 3 دن کے اندر پورا احد پہاڑ تقسیم کر دوں. تو غور کریں اس نبی کی رمضان میں اجود بالخیر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے بڑھ کر سخی ہوتے تو کیا سخاوت کا عالم ہوتا. اور صدقہ تو صرف مخفی صدقہ انتہائی افضل ہے, اس قدر چھپا کے دیں کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یہ بھی رمضان کا ایک معمول ہے اور مخفی عبادت ہے. تلاوت قرآن بند کمرے میں بیٹھ کے کرنے کی عبادت, قیام اللیل آپ تراوی آ کر مسجد میں پڑھیں, اور چاہیں تو اس نماز کو آپ لیٹ کر کے آدھی رات کی تنہائی میں پڑھیں, خلوت کی عبادت ہے. اور آخری عشرہ تو بالکل اعتکاف کا عشرہ, آپ اور خلوت میں چلے جاتے, مسجد میں اپنے آپ کو محصور کر لیتے, بلکہ مسجد میں ایک خیمہ گاڑ کر اس خیمے میں چھپ جاتے اور چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے, مناجات کرتے اور دعائیں کرتے. تو وہ رمضان کے مہینے میں جتنے اعمال ہیں, ان اعمال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خلوتیں اختیار کرنا زیادہ محبوب ہے, اس کو ترجیح دینی چاہیے, تاکہ بندہ اس مہینے کو پا کر ان خلوتوں کے ذریعے, ان روزوں کے ذریعے, ان اذکار کے ذریعے, قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اور صدقہ کے ذریعے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کرے. پھر شرعی ترتیب ایسی ہے کہ رمضان کے بعد شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحج کا مہینہ, یہ ایک شرعی ترتیب بڑی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بندے کو خوب پاک صاف ہونے کا موقع دیتا ہے, ان سارے اعمال کے ذریعے تقوی کمانے کا موقع دیتا ہے, کہ یہ زینت اور یہ نور اپنے ظاہر و باطن میں پیدا کر لو. پھر اگلے مہینے حج کے مہینے ہیں, میرے گھر آ کر میرے مہمان بن جاؤ. رمضان کا مہینہ مشاہدے کا مہینہ, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج یہ مہینے مشاہدے کے مہینے, اپنے پروردگار کے گھر چلے جاؤ اور اپنے رب کے مہمان بن جاؤ. بلکہ رمضان میں بھی اللہ کے گھر میں آنے کی ترغیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی, جس شخص کو اللہ تعالیٰ رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق دے دے تو وہ جان لے کہ رمضان کا عمرہ اس حج کے برابر ہے جو حج میرے ساتھ کرے, میری قیادت میں کرے, اس حج کے برابر اس کا اجر. یہ بھی ایک ترغیب ہے کہ رمضان میں اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤ. رمضان کے ان اعمال کے ساتھ ساتھ, ان مجاہدوں کے ساتھ ساتھ, ان محنتوں کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کے گھر چلے جاؤ, بالکل پاک صاف ہوگا. کیونکہ یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ, دعاؤں کا مہینہ, اللہ تعالیٰ نے عین رمضان کے تذکرے میں ایک آیت الگ سے بیان فرما دی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, جب آپ میرے یہ بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو بتا دو میں قریب ہوں, ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہوں. اس آیت سے پہلے بھی رمضان کے متعلق آیات ہیں اور اس آیت کے بعد بھی کچھ رمضان کے متعلق آیات ہیں, اور بیچ میں اس آیت کا تذکرہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے, یہ مناجات کا مہینہ ہے, توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. اس لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ تین دعائیں رد نہیں ہوتی, اللہ ضرور قبول کرتا ہے. ایک والد کی دعا بیٹے کے لیے, دوسرا مستر اور پریشان حال کی دعا, اور تیسرا دعوت الصائم حتی یفطر, اس شخص کی دعا جو روزے سے ہو, جب تک افطار نہ کر لے اس وقت تک اس کی دعائیں قبول ہوں گی. لگتا ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ اس مہینے خوب دعائیں کرو, روزے کی حالت میں خوب مانگو, توبہ اور استغفار کرو, کیونکہ امر مطلوب یہی ہے کہ اس مہینے کو پا کر اپنے گناہ بخشوانے میں کامیاب ہو جاؤ. ام المومنین نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ تم اگر میں شب قدر پالوں, یہ عظیم رات جس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے, اگر مجھے یہ مل جائے تو اپنے پروردگار سے کیا مانگوں؟ فرمایا کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عائشہ یہ کہتی رہنا کہ یا اللہ تو عفو ہے اور عفو کو پسند کرتا ہے, لہذا مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت عفو کا واسطہ دینا اور اپنے گناہوں کے تعلق سے عفو کو طلب کرنا, فرق عنی, کہ یا اللہ مجھ سے عفو کا معاملہ فرما دے. یہ عفو کیا ہے اور صفت عفو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، تواب بھی ہے، اور عفو بھی ہے. اور اس ان سارے معنی میں عفو کا معنی سب سے بڑھ کر ہے. تواب کے دو معنی ہیں، ایک توبہ کی توفیق دینے والا اور دوسرا توبہ قبول کرنے والا. بہت زیادہ اس میں لطف و محبت کا اظہار ہے کہ ایک بندہ معصیتیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور پروردگار کی شان کریمی یہ ہے کہ اس بندے کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. یہ توفیق بھی تو خالق کائنات کی عطا ہے، اور بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ قبول بھی کر لیتا ہے. حالانکہ معصیتیں بندہ کرتا ہے، گناہ بندہ کرتا ہے، ایسے ایسے گناہ کہ اپنے حق میں وہ اللہ کی سزا اور اللہ کی وعید کو لازم قرار دے لیتا ہے، اور اس سزا کا نشانہ بن چکا ہوتا ہے. اللہ چاہے تو اس کو نیست و نابود کر دے، مگر پروردگار اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، پھر اللہ توبہ قبول بھی کر لیتا ہے. یہ دونوں معنی صفت تواب کے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ غفور ہے، غفار ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. میں غفار ہوں توبہ کرنے والوں کے لیے. غفار کیا ہے؟ غفار گناہوں کو چھپانے والا، بخشنے والا، یعنی گناہوں کو چھپا کر بخشنے والا، بندوں کے گناہوں کو چھپا ڈالتا. تو اللہ گناہوں کو چھپانے والا ہے، یہ صفت غفار کا تقاضا ہے. لیکن صفت عفو کا تقاضا کیا ہے؟ یہ عربی لفظ عفا یا عفو سے بنا ہے، اور عفا کا معنی محا، مٹا ڈالنا. مٹا ڈالنا چھپانا اور چیز ہے، مٹانا اور چیز ہے. چھپانے کا معنی یہ کہ وہ چیز باقی ہے مگر پروردگار نے چھپا دی. اس کو ستر بھی بولتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، من ستر علی اخیہ مسلم عورتہ ستر اللہ علیہ یوم القیامہ. جو شخص اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، اللہ قیامت کے روز اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. یہ ستر گناہوں کو چھپانے کا نام. تو غفار میں جو معنی ہے وہ گناہوں کو چھپا ڈالنے کا، یعنی وہ باقی موجود ہے مگر پروردگار نے پردہ ڈال کے چھپا دیا. مگر عفو کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا ڈالے گا، کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا، سب کو مٹا دے گا. فرمایا کہ عائشہ، یہ رحمت والی رات شب قدر، اس میں تم جو انتہائی اعلیٰ چیز ہے وہ طلب کرو کہ یا اللہ میرے گناہوں کو مٹا ڈال. انکا عفوم، تو نے ہمیں اپنی سب اس صفت کا تعارف دیا ہے کہ میں بندوں کے گناہوں کو مٹانے والا ہوں، تجھے اس صفت عفوم کا واسطہ ہے اور تجھے عفوم سے محبت بھی ہے، میرے گناہوں کو مٹا ڈال. اس کا معنی یہ کہ دعائیں اس کا محور توبہ اور استغفار ہو، تو بندہ پاک صاف ہو کر اپنے ظاہر و باطن کو پوری طرح سجا سنوار کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے پروردگار کے گھر کا مہمان بن جائے. اس لیے رمضان کے عمرے کو اس حج کے برابر قرار دیا گیا جو حج اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا جائے. تو ان سارے معانی کے استحضار کے ساتھ اس مہینے کی جو عبادات ہیں ان کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی چیز حصول تقوی، لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عفو و کرم تو اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں یہ مہینہ عطا فرما دیا، اور اس مہینے پوری پوری بھائی مدد کرتا ہے. شیاطین مکفر کر دیے جاتے ہیں، فرشتے پھیل جاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اخسر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ. حوصلہ افزائی ہو رہی، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، یا باغی الشر اخسر، اے شر کے طالب اب تو باز آ جا. فرشتے روئے عرضی پر پھیلے ہوئے یہ جملے ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں. تو پورے پورے مواقع موجود ہیں، اللہ کی پوری مدد تم کو حاصل ہے. اس مہینے کو ضائع نہ کرو، یہ سب سے مہنگا مہمان ہے، سب سے قیمتی مہمان ہے. اس کے ایک ایک لحظے کی قدر کرنا، اصل مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ حضور نے تقویٰ ہے. تقویٰ گناہوں سے پاک صاف ہونے کا نام، تقویٰ
ان ساری سجاوٹوں اور نور کو حاصل کرنے کا نام ہے جو رمضان کے تعلق سے شریعت نے بیان کر دی ہے. تو پھر یہ روزہ ان ظاہری ان سجاوٹوں کا نام نہیں ہے جو ہم بنائے بیٹھے ہیں, قصیدہ گوئی اور جناب سحری اور افطاری کے وقت, اور پھر پتہ نہیں کب کب بس قصیدے پڑھتے جاؤ اور سمجھتے ہیں کہ یہی تقویٰ کا مہینہ ہے. ایک صاحب نے میرے صاحب نے فون کیا کسی کو کہ کچھ قوالیوں کی کیسٹیں بھیج دو, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. تو یہ ان ظاہری جو یہ چیزیں ہیں, اور قوالی تو ویسے ہی شرک ہے, انتہائی منحوس اور مذموم یہ ایک فعل ہے, یہ اس مہینے کا حق نہیں ہے. اس مہینے کے وہی حقوق ہیں جو اللہ کے پیغمبر ادا کیا کرتے تھے. ہمیں ہر معاملے میں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت سے عداوت کیوں ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی عزت اور حرمت کا نام ہو تو یہ قوم اس پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے, ہونا چاہیے. لیکن جہاں پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا نام آئے تو یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوتی, بس کام وہی کرنے ہیں جو ہمارے من پسند ہیں. لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی, ایمان ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں ہے. ایمان تو وہ ہے جو دل میں جاگنی ہو جائے, راسخ ہو جائے, اور پھر سارے عمل اس کی تصدیق کرے. اللہ کے بندوں یہ حقیقت تو پہلے دن حاصل ہوتی ہے. اگر حقیقی ایمان کی لذت بندہ اپنے دل میں سوچ لے اور سمجھ لے اور اس حقیقی لطف سے وہ آشنا ہو جائے, جیسا کہ نبی علیہ السلام کے صحابی جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ, جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں یہ قیدی تھے, مشکل کسی ہوئی ہے, بدر فتح ہو چکا ہے اور یہ قیدی کی صورت میں وہاں پڑے ہوئے ہیں, بیڑیاں بندی ہیں, مشکل کسی ہیں. اسی وقت عین مغرب کا وقت ہو گیا اور اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو میدان بدر میں جماعت کرائی. مطعم جبیر کہتے ہیں کہ میں نے وہ قرات پہلی بار سنی تھی اور مجھے یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے سورہ طور پڑھی تھی, فجر کی جماعت میں نبی علیہ السلام نے سورہ طور پڑھی تھی, قرآن پہلی بار میں نے سنا. فرماتے ہیں کہ وہ سنتے ہی میرے دل کی جو دنیا تھی اس میں ایک انقلاب وبا ہو گیا. ذالک اول ایمان بغیر قلبی, یہ ایمان کی پہلی دستک, ایک بہار کا جھونکا بڑا ہی راست میرے دل میں اتر گیا اور جاگزین ہو گیا. ایک مشرک اور ایک کافر کا بیان ہے, روز اول ہی حقیقت ایمان دل میں جاگزین ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا ایمان ہے, پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال کی عمر ہے مگر دل اس حقیقی ایمان اور تصدیق سے خالی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے ان سے تمہیں کیوں نفرت ہے؟ اللہ کے پیغمبر رمضان سے کیا کرتے تھے؟ عبادات, مناجات, دعائیں, راتوں کو جاگنا, یہ سری عبادت, اذکار, توبہ اور استغفار, قرآن کی تلاوت, کثرت سے صدقہ, یہ سارے اعمال, اور آخری عشرہ اعتکاف, مزید خلوت در خلوت اپنے اہل سے الگ ہو کر منقطع ہو کر. تو اس سے آپ اندازہ کیوں نہیں لگاتے کہ رمضان کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے اور رمضان سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ تو ان سارے مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے کا استقبال اور اس کی تیاری اپنے ذہن میں بٹھائیے ایک سچے عزم کے ساتھ کہ یہ مہینہ ہماری تربیت کر دے, یہ مہینہ ہماری اصلاح کر دے, یہ مہینہ واقعی ہمیں اللہ کا بندہ بنا جائے, یہ مہینہ ہماری ایسی تربیت کر جائے کہ ہمیں کندن بنا جائے, یہ مہینہ عقیدے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کے اعتبار سے ہماری پوری اصلاح کر دے, جس کے ایک ایک لحظے کی ہم نے قدر کرنی ہے. اور توفیق تو پروردگار کے ہاتھ میں ہے, اس کی توفیق کے لیے مستقبل استدعا کرنی چاہیے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے, یا اللہ اس مہینے کے تعلق سے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے, عبادت کی توفیق, مناجات کی توفیق, تجھ سے سچی صلح کی توفیق اور توبہ و نصوح کی توفیق, ایک ایسے استغفار کی توفیق جو ہم کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے, تیرے پیغمبر کی محبت کی توفیق, تیرے رضا اور محبت کے حصول کی توفیق, یا اللہ یہ مہینہ تلاوت قرآن اور صدقات کا مہینہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما دینا، تراویح کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، اخلاص کے ساتھ ساری عبادات کی توفیق عطا فرما دینا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
والسلام على رسول الله وبعد، یہ تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کی صحت کے لیے دعا کریں. جن جن ساتھیوں اور دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے، اللہ رب العزت ان تمام بیماروں کو مریضوں کو صحت و عافیت عطا فرما دے اور شفاء کاملہ عطا فرما دے. یہ پوچھا ہے کہ آج کل یہ فیشن سے نکل گیا ہے کہ ہر شخص دعا کی درخواست کرتا ہے اور اس کے لیے کی جاتی ہے. جس قدر ہم دعا کے لیے کہتے ہیں ہر ایک سے، یا اپنے کسی مریض کے لیے یا کسی بھی بھائی بہن کے لیے دعا کی اپیل کرتے ہیں، یہ کثرت اور مبالغہ سلف صالحین کے عمل سے نہیں ملتا. میں عرض کروں کہ دعا میں پہلا نقطہ یہ کہ خود دعا کی ہے. اللہ رب العزت اگر کسی پریشانی میں کسی بندے کو ڈالتا ہے، کوئی فقر آتا ہے، تنگی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو اس کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ میری طرف کس حد تک متوجہ ہوتا ہے. تو خود دعا کرے، خوب دعا کرے. اور حقیقت دعا تو یہی ہے کہ خوب دعا اپنے لیے کرے، دوسروں کے لیے کرے. لیکن یہ اصل نقطہ ہے کہ خود دعا کرنی چاہیے اور خود دعا کے مواقع ڈھونڈنے چاہیے اور اسے استفادہ کرنا چاہیے. باقی نیک بندوں سے دعا کا کہنا احادیث سے یہ بات ثابت ہے، لیکن اس کثرت سے جس کثرت کے ہم عادی بن چکے ہیں یہ نہیں ملتا. بلکہ دعا خود کرنی چاہیے، اور کوئی نیک ساتھی ہو، کوئی نیک بزرگ ہو، اس سے بھی دعا کی اپیل کی جا سکتی ہے. لیکن ہر کس و ناکس سے یہ کہا جائے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، یہ اہتمام سلف صالحین کی سیرتوں سے نہیں ملتا. بلکہ حقیقت یہی ہے کہ دعا خود کریں، خود کریں. اور کبھی اگر نیک اور صالحین سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کی اپیل کی جا سکتی ہے، مگر بار بار ہر ایک سے، ہر کس و ناکس سے دعا کی اپیل کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی نعمت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے یا کاروبار میں فراخی دے دیتا ہے، جو بھی ملتا ہے مبارکباد دیتا ہے یا کوئی بھی ملتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں یہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے. کیا آپ غیب جانتے ہیں کہ اس شخص نے دعا کی اور اللہ نے قبول کر کے آپ کو صحت دے دی؟ ایسے موقعوں پر اللہ کے فضل کا ذکر کرنا چاہیے، میرے فضل، میرے پروردگار کے یہ فضل کا نتیجہ، یہ اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے. یعنی یہاں اللہ کے فضل کے اظہار کا موقع ہے، اور آپ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے، آپ نے دعائیں کی اس کا ثمرہ ہے. اور یہ بات معلوم بھی نہیں کہ اس کی دعا سے اللہ نے یہ دیا، تو کیوں نہ اللہ کے فضل کا ذکر کیا جائے. نبی علیہ السلام کے فرمان ہے کہ رات کی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے عطا ہوئی ہے، ان کے ایمانوں میں تازگی آ گئی اور ان کے ایمان روشن ہو گئے. اور جنہوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے یا فلاں بزرگوں کی دین ہے، وہ اس ایک ہی جملے سے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے. تو اللہ کے فضل کے اظہار کا یہ موقع ہوتا ہے، نہ کہ اس موقع پر اللہ کے فضل کی بجائے آپ یہ کہتے ہیں پھر کہ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. تو دعا کا استعمال اور دعا کا حق، اس میں خوب احتیاط برتنی چاہیے. یہ آج کا اعلان صوبہ سندھ کے علاقے مٹھی تھرپارکر، مٹھی شہر ہے اور تھرپارکر ضلع، اس کے لیے عرض کیا جا رہا ہے.
یہ مٹھی میں ایک ادارہ بھی الحمدللہ ایک عرصے سے قائم ہے, بدیع العلوم, جامع بدیع العلوم, یہ ایک بڑا مرکزی ادارہ ہے اور تھرپارکر کے مرکزی شہر میں ہے, اور الحمدللہ ہمارا ایک دیرینہ تعلق اس کے ساتھ ہے. ہمارے اساتذہ اس ادارے کا امتحان لیتے ہیں اور تقریباً ہر سال طلبہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور صحیح بخاری پڑھ کر سند حاصل کرتے ہیں, اور سندھ بھر میں اس کی خدمات ہیں الحمدللہ. لہذا ساتھی بہت دور سے آئے ہیں, اور یہ بات ذہن میں رکھیے گزشتہ سال جو سیلاب آیا تھا تو اس ادارے میں بھی پانی داخل ہوا, بلکہ پورا ادارہ ڈوب گیا تھا, مسجد کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور جو مشینری وغیرہ کمپیوٹر تھے یا اور کچھ چیزیں تھیں وہ سب کی سب خراب ہو گئی, حتیٰ کہ بہت سی کتابیں بھی بھیگ کر ضائع ہوئی, تو کافی نقصان ہوا. مگر اس کے باوجود ساتھی ہمت جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے, ادارہ اس کے بعد دوبارہ بحال ہو چکا ہے, تعلیم جاری ہے. تقریباً ایک دو ہفتے قبل بھی ہم وہاں گئے تھے اور الحمدللہ ایک خوشی ہوئی ادارے کی ترقی کو دیکھ کر. تو یہ ایک دعوت آپ کے لیے سامنے موجود ہے علم کی سرپرستی کے لیے, آپ ضرور تعاون کریں, اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ جزائے خیر ادا فرما دے. اللہ ان دینی اداروں کو قائم و دائم رکھے اور آپ کے اس تعاون کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, واجعلنا منهم, واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ولا تجعلنا منهم. یہ افسوسناک خبر آپ نے سنتی ہوگی, ہماری جماعت کے نام پر عالم دین مفتی اور بزرگ جناب مولانا عبد اللطیف ارشد رحمہ اللہ آج انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ. آج 2:30 بجے ان کا انشاءاللہ جنازہ ہے جو کراچی میں, آپ وہاں پہنچیں, ان کے لیے دعا بھی کریں, مغفرت کی دعا کریں, اور یہ سوچیں کہ علماء بڑی تیزی سے جا رہے ہیں, تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس علم کے سرپرست بنیں, اپنے بچوں کو لائیں تاکہ وہ علم حاصل کریں, اور جو معاشرے میں تاریکیاں پھیلی ہیں ان تاریکیوں میں ایک منارہ نور کی شکل اختیار کرے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے, اور اللہ ہمارے ان عالم دین کو مغفرت اور اپنا فضل اور اپنے اظہار محبت عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.